आजाद इतनी आजम तमन्ना तमाम आजादी शक्तियाँ काबुदीन उनके दुनिया में खत्म कराया प्रभा खत्म कराया जो हमारे कौम के बच्चों और हमारे कौम के कारों का फिर नीति और तरक्की की राह का काम कर दोस्तार में अहले बैत अतहार दुनिया में जान भी नहीं है परवरदिगार आलम उनके जान और माल और इज्जत को नामूस की हिफाजत
किताब आखिरी किताब शरीयत आखिरी शरीयत
پیغام آخری پیغام. اب اگر تحریف ہو تو اس تحریف کو کون صحیح کرے گا, کون اس کی نشاندہی کرے گا, اور کس طرح سے پیغام رسالت رسالت کرتے ہیں روز قیامت تک اس پیغام کو جانا ہے. تو جب لوگ اسے تبدیلی کریں گے تو وہ کون ہے اس تبدیلی کے آگے بند بند کے لوگوں کے سامنے پیغام کو صحیح طریقے سے پہنچائے گا, وہ کون اس کے لیے نظام امامت. اگر اس وقت تک اس دنیا سے رک نہیں ہو رہا جب تک آقا نے اس نظام کو قائم نہیں کر دیا. خالق کائنات نے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خالق کائنات نے اس پیغام کی کاملیت پر مہر لگا دی اور پھر اللہ کے نبی نے اس دنیا سے کچھ کیا. نظام امامت دلیل لے سکتے ہیں, یہ جملہ دوہرا رہا ہوں, عقیدہ سب کا ہو سکتا ہے لیکن دلیل سب کے پاس نہیں. دلیل ان کے پاس ہے جن کے پاس پیغمبر اکرم کے بعد کا کوئی نظام موجود ہے. پیغمبر اکرم نے اس نظام کو متعارف کیا اور جب متعارف فرمایا کہ یہ مومنین کا مجمع جو ان تمام چیزوں سے غافل ہیں ان کے سامنے پھر جملے کی تکرار کرتا ہوں, آقا نے اپنے بعد کے نظام کے لیے من العلی الی المہدی تمام جو رسالت کا مستقبل ہے شخصیات, وہ جو پیغام رسالت کی محافظ و امین ہے شخصیات, نام بنام ان کا تعارف کروایا, ان کی خصوصیات سے متعارف کیا اور ان کی شان بتائی. کیا شان بتائی گا افضل ہوں میں محمد. ابھی دیکھیں پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات, وہ جو کہتے بارے میں قرآن کہتا ہے یہی کہتا وہ کہتا ہے, اس کے دموں کی جنبش کے پیچھے اس کی مشیت کار فرما ہوتی ہے. تو اب یہ کہنا اول نا محمد آخر نا محمد اوسط نا محمد بل کل نا محمد, تو اس کی طرف آپ کی توجہ رہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے کہا وہی یہ کہیں گے اور جو یہ کہیں گے میں نے وہی کہا ہے. اگر آپ چاہتے ہو شہر علم تک جانا مدینۃ العلم و علی ان کا ایک حدیث نہیں, پورے کا پورا نظام پیغمبر نے اپنی زندگی میں دو ہی کام کیے, یا شریعت پہنچائی یا شریعت کے وارثوں کا تعارف کرنا. آقا کی رسالت 23 سال میں محدود نہیں ہے, آقا کی رسالت آقا کا پیغام صرف سرزمین حجاز کے لیے نہیں, صبح قیامت تک یہ پیغام کس طرح پہنچے گا, نبوت کا مستقبل بن کر کون اس لہجے میں بات کرے گا. تو ما جن تر کو والے بھاگا ان ہوگا الا بحث سوہا, جب میرا نبی بولتا ہے تو یہ نہیں بولتا, اس کے قدمے میں خدا بولتا ہے. خالق کائنات میں قرآن کریم میں پیغمبر کی زبان پیغمبر کی نشست و برخاست لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیغمبر کی نشست و برخاست پیغمبر کا عمل پیغمبر کی بات پیغمبر کی زبان ان تمام چیزوں پر اپنی مشیت کی مہر لگا. جب یہ بولتا ہے کہ یہ نہیں بولتا اس کے پردے میں توحید تو کلم ریز ہوتی, جب یہ بولتا ہے کہ یہ نہیں بولتا اس کے لبوں کی جنبش کے پیچھے اس کی مشیت کار فرما ہوتی, توحید کے گلزار کی گل کھلتے ہیں اس کے باتیں کو خدا کرتا ہے لب ہلتے ہیں.
درس توحید امیر المومنین علی ابن ابی طالب سب سے بڑا صاحب
پر منزلت القصیصہ. اے لوگوں کو معلوم ہے مجھے رسول سے جو نسبت حاصل ہے خون کے اعتبار سے پیغمبر کے خون سے زیادہ قریب کی کسی اور کا رشتہ نہیں, اور جو شان و منزلت بارگاہ پیغمبر میں مجھے حاصل تھی وہ کسی اور کو حاصل نہیں تھی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کہتے ہیں لقد علمتم موضعین من رسول اللہ بالقرابۃ القریبہ والمنزلۃ القصیصۃ وقد سعنی فی ہجرہ فانا بلد ہذا. مجھے اس وقت کوز میں نے لیا تھا جب میرا ابھی بچپن ہی تھا. اس کے بعد کہتے ہیں مجھے گود میں لے لیا, اور اب یہ جملے ہیں کہ اتنے پیارے جملے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں جب مجھے اپنی گود میں لے لیا سال ہجرے ہی کا اللہ بلک. اس کے بعد کہتے ہیں جب مجھے گود میں لے لیا تو آپ کا اپنے بستر میں مجھے سلا دیتے, اپنے سینے سے مجھے چمکا دیتے, اور اپنے بدن کی خوشبو مجھے سلا دیتے. اور جو جملہ میں کہتے ہوئے رک رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں اور آقا پہلے حکمر چباتے تھے پھر مجھے کھلاتے پکانا جم سب شیر کا سونا گل کے مونی. آقا پہلے حکمر چباتے تھے یہ دیکھے فیض صحبت کسی کو اتنا تعلیم میں نصیب ہوا ہو کانا جم سب شیر کا سونا گل کے مونی ہے. آقا پہلے حکمر چباتے تھے پھر مجھے کھلاتے تھے. اب وہ تاثیر علی ابن ابی طالب میں ساری کی ساری در آئی, اور میں نے جب مطالعہ کیا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جن کو شریعت بتانی تھی ان کو سامنے بٹھا کے پڑھایا, اور جس کو وارث بنانا تھا اس کو زبان رسالت چسا کے پڑھایا. اور جب وارث بنایا زبان رسالت چسا کر اس کے بعد میں قربان جاؤں علی ابن ابی طالب. یہ راستہ علی ابن ابی طالب کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے, یہ اس کا راستہ ہے جس کو شہر علم کا در کہا گیا. اور شہر علم کا در جب کہا تو اس کے بعد تعارف قرآن کریم کی آیات میں ان ہستیوں کا کیسے کروایا. یاد رکھیں یہ دین لاوارث نہیں ہے, یہ دین لوگوں کی تحریفات کے لیے نہیں خالق کائنات نے بھیجا, یہ تحریف کرنے والوں کو کھلا چھوڑنے کی اجازت خالق کائنات نے نہیں دی, بلکہ جہاں جہاں تحریکوں کی کام کردار آل محمد فرامین آل محمد آل محمد کے چاہنے والے وہاں وہاں آگے بڑھ کر اس تحریف کا سدے باب کریں. ہمیں خالق کائنات نے اس خزانہ عامرہ سے جو ممتاز کیا ہے, اس خزانہ عامرہ کو خالق کائنات نے جو عطا کیا اس کے لیے خدا کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں کوئی کائنات میں ایسا اور نظر آیا نہیں. امام صادق کے حوالے سے گفتگو آج کل ہوتی ہے, ایسا امام جس کو ساری دنیا جس کی صداقت کا اعتراف کرے کیوں نہ کرے, اس لیے کہ جانشین اس کا ہے جس نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کرنے سے پہلے دنیا سے اپنے صادق اور امین ہونے کا کلمہ پڑھا. کافر رسالت کو نہ مانے نبوت کو نہ مانے لیکن اتنا مانتا ہے کہ یہ صادق بھی ہے یہ امین بھی ہے, یعنی جو نہیں تسلیم کرتا نبوت کو وہ نہ تسلیم کرنے والا اپنی غلطی کا خود اعتراف کرتا ہے. جب وہ یہ کہتا ہے یہ صادق ہے یہ امین ہے تو اب نہ ماننا اپنی غلطی کا اعتراف ہے. جس نے دشمنوں سے بھی اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوایا یہی وجہ ہے, یہ مجالس میں کہتا رہتا ہوں, میں کہتا ہوں پیغام رسالت یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ رسالت کا کلمہ پڑھنے سے پہلے صداقت اور امانت کی بات ہوتی ہے. حضرت ابو طالب نے وصیت کے وقت کہا انہ صادق فی قریش و امین فی العرب, ساری دنیا دنیائے عرب دنیائے حجاز ان کی صداقت کا کلمہ پڑھتی ہے. جمانہ میں بنی ہاشم کو جمع کر کے فرمایا ان کی اتباع کرو نجات پا جاؤ گے. یہ کون سی ذات ہے؟ یہ حضرت ابو طالب کی ذات ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ ہے کہ ایک مدت کے بعد لے آؤں گا کہ یہ بندش جو ہے وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پہ برادران چاہتے ہیں کہ ایک دن سفر کر کے بندش وہاں پر پہنچے. اب وہ جو چھوڑے آپ کے لیے مل کر بلند آواز سے سلامت خالد کائنات نے
इसकी हिफाजत का खुद वादा दिया कोई जिम्मेदारी नहीं। नानो नजर नजर इन्ना लहुला हमने इसके खुद को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करें। पाए बिस्मिल्लाह से लेके सीने पर नाज तक सारे का सारा कुरान मौजूदा है। ये कुरान में सारे का सारा मौजूदा है, ये किस लिहाज से मौजूदा है? अब यहाँ आप हजरात की तवज्जो की आपकी अक्लों की इस मसले में आगे पेशरफ की इसके अंदर और फिक्र करने के लिए दावत और उस दावत के साथ उसके नतीजे पर तवज्जो। ये खालिक कायनात के कुरान को किस लिहाज से मुनसब करा दिया? हमें यही पता चला ना कि कहा ऐसा का नाम कोई बना के ला नहीं सकता। क्या मतलब? यानी कुरान का हिदम मुनसब अल्फाज की तरतीब अल्फाज के जरिए से जुमलों की साफ और कलाम को जिस तरीके से पेश किया गया है इसका रिदम सारे का सारा मौजूदा है और इसका मुकाबले में मखलूक ऐसा कलाम ला नहीं सकता। जरूर है कुरान के मुकाबले में उस सूरह बना कि तमातिल इंसु वल जिन्नु अला अय्यामिन मिन मिस्ल हाज़ा कुरान ला यातुन बि मिस्लिही वलव काना बाज़ुहुम लि बाज़ुहुम सरीना। किसी एक आदमी से बात नहीं, किसी एक जमाने के आदमी से बात नहीं, किसी एक जमाने के किसी खास ग्रोह से बात नहीं। रोज़े क़यामत तक लोग अपने अपनों को एक उम्मते पर उसका इंतकाज करें और कोशिश करें कि कुरान का मुकाबला ला सकें। तो खुदा ने ताला इरशाद फरमाता है कि लबी इस्तेमाल दिल इंसु वल जिन अगर जमा होकर आ जाए
ईमान है
فزادت ہم ایمان، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، فہم یستبشرون، اور وہ اللہ کی طرف سے بشارت کو کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ آیت آپ کے سامنے پڑھتی ہے، معنی آپ کے سامنے آ گیا الفاظ، فاما الذین آمنوا، قرآن کے دور قرآن نازل ہو رہا ہے، دور ہم لوگ ہیں، آمن میں ایمان والے ہیں، اثر کیا ہوتا ہے، زادت ہم ایمان، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو ہم جس طرح شروعوں کو اللہ کی طرف سے بشارت ان کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ دوسرا طبقہ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی مرض ہے، بیماری ہے، کون سی بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، وہ لوگ ان کا کیا ہوتا ہے، جب ہم پہلی آیت پڑھ رہے تھے تو کہہ رہے تھے کہ جو صاحبان ایمان ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اب جب یہ آیت پڑھ رہے ہیں فأما الذين في قلوبهم مرض، جن کے دلوں میں مرض ہے، اب آگے یہ ہونا چاہیے نا کہ ان کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن یہ قرآن ہے، یہ معجزہ ہے، اس کے الفاظ خدا تعالیٰ نے اس ترتیب سے نکالا، لفظ بدل دیا، کون لفظ بدل دیا، اس لیے کہ اگر ہم کہیں کہ جو صاحبان جو جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے مرض میں اضافہ ہوتا ہے تو پتہ نہ چلتا کہ کون لوگ، پتا بھی تو چلنا چاہیے نا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، نفاق کی، وہ کون لوگ ہیں، یہ پتہ چلنا چاہیے، کیسے پتہ چلے، اگر نام لے تو قرآن تحریف کے شروع ہو جائے گا، اگر اس طرح سے وضاحت کی جائے کہ اس کا کوئی تعبیر نہ کر سکے تو پھر یہ لوگ قرآن کے ساتھ کسی اور طریقے سے محاذرہ کریں گے۔ خالق کائنات نے لفظ بدلا اور یہ بتا دیا کہ اگر تم سمجھنا چاہو کہ کون لوگ ہیں تو قرآن سمجھا رہا ہے کیا، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جب قرآن نازل پہلی آیت آپ کے ذہن میں ہے، جو صاحبان ایمان ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جن کے دلوں میں مرض ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ، زیادتی ہوتی ہے، کس چیز کی، مرض کی، نہیں، رجسن الی رجسن، ان کے اندر جو رجس ہے اس میں اضافہ ہوگا، اگر مرض کہہ دیا جاتا ہم نے پتہ چلتا کون ہے، لیکن جب کہا کہ وہ جو صاحب وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے ان کے رجس میں، بزاقت ہم رجسن الی رجس ہے، ان کے رجس میں اضافہ ہوتا ہے، اور دوسری جگہ آیت ترتیب نازل کر کے بتا دیا ہے ایک چوکٹ دنیا میں ایسی ہے فاطمہ الزہرا کی چوکٹ جس سے رجس ہمیشہ دور رہتا ہے، اگر پتا کرنا ہو وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن شفا نہیں دے سکتا، نہیں دیتا، وہ کون لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے بھی قرآن کی نورانیت سے محروم رہتے ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے لیے قرآن نہ شفا ہے، نہ رحمت ہے، نہ نور ہے، نہ برکت ہے، نہ ہدایت ہے، وہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو در زہرا سے دور ہیں۔
گلستان میں ہوں، ہر سنگ کے حصے میں بدخشاں میں ہوں،
ਉਹ ਨਸ਼ੀ ਮੂਸਾ ਇਮਰਾਨ ਜੋ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਹ ਵਾਹ
ਵਾਹ
ਸਭ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਆਉਜੇ ਰਸਮ ਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰ ਮਦਹ ਸਰਾ ਮੀ ਸਮੇਂ ਤਮਾਮ
ہمارے پاس کوئی اور چیز موجود نہیں ہے یہی
حواس خمسہ ہی ہیں جن کے ذریعے سے ہم اشیاء کا علم حاصل کرتے ہیں. آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں, آپ اس سے چھوتے ہیں, ہاتھوں سے کسی چیز کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں, کسی پھول کی خوشبو سنتے ہیں. یہ پانچوں حواس ہی ہمارے پاس ہمارے وسائل ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تو جب اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو وہ ذات ان حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتی, نہ اسے چھوا جا سکتا ہے, نہ دیکھا جا سکتا ہے, نہ چھوا جا سکتا ہے, لمس نہیں کیا جا سکتا. پھر کیسے پتا چلے کہ وہ کون ہے اور کیسا ہے؟ اب اس کے لیے ہاتھی رہبر اور رہنما کی ضرورت ہے. اور ہاتھی وہ ہو جس کو وہ ہاتھی بنا کے دے, جس کو ہم ہاتھی بنا لیں وہ تو ہمارے جیسے ہی ہوگا. جیسے ہمیں نہیں پتا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا. بعض لوگ تو بڑی وسعت ظرفی سے اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سیدھے چلیں تو پیچھے آ جاؤ, نہ چلیں تو اگر ہم ہاتھی بنائیں گے تو وہ ہمارے جیسا ہی ہوگا. ہاتھی وہ ہو جس کو اس نے ہاتھی بنا کے دے, وہ بتائے کہ وہ کیسا ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا. اور جب آپ کو یہ پوچھنا ہو, پتہ کرنا ہو کہ وہ کیسا ہے, وہ کون ہے, تو پھر نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ پڑھیں. اور پہلے خطبے سے لے کے آخر تک جا بجا توحید کے بارے میں گفتگو, لیکن جو پہلے خطبے میں گفتگو ہے اسی کے بارے میں. اگر محمد حسین کا مطلب ہے کہتے ہیں میں دنیا کے فلاسفہ سے پوچھوں, یہ بتاؤ کہ علوم کے کسی دور میں فلاسفہ نے توحید کے بارے میں یہ اس طریقے سے نظریات پیش کیے ہوں جیسے علی بن ابی طالب نے پیش کیے. اور یہ پیغمبر اکرم کی صداقت کا ثبوت ہے. یہ بات توحید کی ہو رہی ہے, صداقت پیغمبر کی ثابت ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شعر علم کا تار ہے. ارشاد ہوتا ہے قبل دین معرفت, یہ پہلا خطبہ ہے جو بنا لگا بکمال معرفت ہی حق تصدیق ہو کے بکمال تصدیق نہیں حال اخلاص ہو لہو بکمال الاخلاص لہو نبی صفات انہو لشہادت کل موصف انہو غیر صفہ بشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف. اس طریقے سے توحید کو بیان کیا کہ جس کے لیے بہت حاضر دماغ ہونے ہو کر ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم خالق کائنات کے لیے صفات ثبوتیہ بیان کرتے ہیں, ہم صفات سلبیہ بیان کرتے ہیں. صفات سلبیہ یہ وہ نقائص جن سے خالق کائنات منزہ کو بڑھ رہا ہے, کوئی نقص اس کی ذات میں نہیں ہے. صفات ثبوتیہ کہ خالق کائنات کی جو صفات ہیں ان کو ہم صفات ثبوتیہ کہتے ہیں. جب سب سے پہلے ہمارے گھروں میں دینیات آتی ہے, بچوں کو پڑھاتے ہیں, تو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا ذکر ہوتا ہے. علامہ مفتی جعفر حسین صاحب نے اسی خطبے کی تشریح میں لکھا, ادوات اس لیے ان کے بیان کر رہا ہوں کہ یہ آسان ہے. وہ کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ اس کی ذات سے صفات کی نفی کر رہی ہے. جب صفات ثبوتیہ تو اللہ کے لیے ہم مانتے ہیں, نہیں صفات کی نفی نہیں مانا کہ کوئی صفت اس کی ذات سے الگ نہیں ہے, کوئی صفت اس کی ذات کی غیر نہیں ہے. وہ اس کو علم, یہ نہیں کہ خالق اور ہے علم اور چیز ہے قدرت, یہ نہیں کہ خالق اور چیز ہے قدرت اور چیز ہے, یہ تمام کی تمام صفات اس کی ذات ہی ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا صفات ثبوتیہ کا؟ وہ کہتے ہیں صفات سلبیہ کی اس سے نفی کرتے ہیں, یہ صفات ثبوتیہ ثابت ہوتی جائے. جہل نقص ہے, اللہ کی ذات میں جہل نہیں ہو سکتا, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ہے. ورنہ الگ فرق یقین کئی ہو جائیں گے. اگر صفات کو الگ فرض کیا جائے تو ایک اللہ کی ذات, ایک علم, یہ قدیم ہو جائیں گے. نہیں, اس کی ذات کی علم ہے, اس کی ذات کی قدرت و رحمت, اس کی ذات کی اللہ کو نشین تمام صفات اس کی ذات کی, الگ سے کوئی چیز نہیں ہے. صفات سلبیہ کی نفی کرتے جاؤ, صفات ثبوتیہ ثابت ہوتی جائیں گی. ایک نقص ہے وہ عاجز نہیں ہے, وہ قادر ہے. جہل نقص ہے, وہ جاہل نہیں ہے, عالم ہے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی صفات سلبیہ ہیں ان کا ذکر کرتے جائیں, ان سے صفات ثبوتیہ کو ثابت کرتے چلے جائیں. نہج البلاغہ کا اول توحید کو بیان کرتے, اور جنہوں نے در امامت سے توحید کو لے لیا, آخر کو لے اس کا رہا, جنہوں نے در امامت سے توحید کو لے لیا ان کے ہاں خدا کرسی پر بھی بیٹھتا ہے, ان کے ہاں خدا اپنی ٹانگ جہنم میں بھی ڈالتا ہے. سے تصور توحید نہیں کیا، جب در علم سے تصور توحید نہیں کیا تو میں پوچھتا ہوں آپ کس خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ اس کی جو کائنات کا خالق و مالک ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، یا اس کی عبادت کرتے ہیں جو آپ کے تصورات کا تراشی کر، آپ کے تصورات کی تخلیق ہے جس کو آپ سجدہ کرتے ہیں، وہ آپ کا خالق نہیں ہے، آپ کے ذہن کی مخلوق ہے۔ تو جس کو خالق کو سجدہ کرنا نصیب نہیں، جو اپنے ذہن کی مخلوق کو سجدہ کرتا ہے تو توحید پرست نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں بابا زندہ باد،
زیادہ حق نہیں رکھتا۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اگر دیو
اولى بالمؤمنين من انفسهم، نبی مومنین کے نفسوں پر حاکم ہے، ان سے زیادہ ان کی جانوں پر حق کے تصرف رکھتا ہے. یہ قرآن کریم نے کہا، پیغمبر اکرم نے نذیر رقم کے میدان میں اسی جملے کو یوں کہا، الستو اولا بکم من انفسکم، نبی کی جگہ اپنا کہا کہ کیا میں، اور مومنین کی جگہ جو سامنے موجود تھے ان سے کہا کیا تمہاری جانوں پر کیا میں زیادہ حق کے تصرف نہیں رکھتا. قال بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں، کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، اگر کہیں کہ نہیں تو اس کا مطلب ہے یہ مومن نہیں. پیغمبر اکرم نے کہا کیا میں، قرآن کریم کہتا ہے نبی مومنین کے نفسوں پر، تو اب اگر وہ جواب نہ دیں، قال بلا یا رسول اللہ نہ کہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی نہیں، ہم مومن نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوالات کا مجمع حج کر کے آ رہے ہیں پیغمبر کے ساتھ، قدم قدم پر پیغمبر اکرم کی رہنمائی میں مناسب کے حج کو انجام دے کے آ رہے ہیں، آقا کی زبان سے پیغام الہی سن کر سرشار ہیں پیغمبر اکرم، دنیا کے سامنے اپنا منشور جہانی پیش کر رہے ہیں خانہ کعبہ کے قریب، لیکن وہاں پہ نہیں، تھوڑا فاصلے پہ جا کے نتیج الرقوم کے میدان میں، لبو تک میدان میں، اس آفتاب کی اس تابش انوار کے سامنے پیغمبر اکرم نے جگہ بھی عجیب ہے، ممبر بھی عجیب ہے، ہر منظر انوکھا تخلیق کیا پیغمبر اکرم نے، کہیں کائنات میں کسی تاریخ میں پالانے شکر کے ممبر کا تذکرہ نہیں ملتا سوائے غدیر قوم کے. اور غدیر قوم نے کیا کیا پیغمبر اکرم نے علی بن ابی طالب کا ہاتھ اٹھا کر، جب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہاں آپ ہماری جانوں پر حق کے تصرف رکھتے ہیں، ہم سے زیادہ رکھتے ہیں، تو آقا نے ہاتھ مولا علی کا بلند کر کے کہا، من کنت مولا ہوں بہذا علی بن مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، وہ علی مولا اس کے پاس نہیں آئے. نتیجہ کیا نکلا؟ شریعت کو فقہ کو قیاس کے تانگے لگا کر مکمل کرنا پڑا. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں اللہ نے دین کا کس نازل نہیں کیا، پیغمبر اکرم نے پہنچانے میں کوتاہی نہیں کی، اور قرآن کریم خالق کائنات نے عطا کیا. ورنہ لا اختلاف فی القرآن وہ ہے جس میں پائے بسم اللہ سے لے کر سینے پر ناس تک کوئی اختلاف نہیں ہے. پھر کیوں اتنے اختلافات پیدا ہوئے؟ اس لیے کہ دنیا نے در علم پر آنا مناسب نہیں سمجھا، در علم پر نہیں آئے، صرف شریعت نہیں توحید تک کا عقیدہ دابدار ہو. توحید جو بیان کی آل محمد نے جب وہ نہیں پہنچی، تو جو جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ جملہ اگر آپ کے ذہن مبارک میں رہے کہ جس کے پاس جو تصور توحید نہیں ہے وہ اپنے ذہن کے مخلوق کو سجدہ کرتا ہے، خالق کو سجدہ نہیں کرتا، وہ اپنے تصورات کے تراشیدہ کسی ہستی کو سجدہ کرتا، خدا کو سجدہ نہیں کرتا. تو توحید سے لے کر رسالت، اس کے بعد ایک شریعت، امامت، تمام چیزوں میں انسان وہ صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا ہے اہلِ بیت کے دروازے کو چھوڑ. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، جب امام جا کے وصیت کر رہے تھے تو آگے جس کو وصیت شخصیت کی جا رہی تھی تو کون سی شخصیت؟ امام صادق علیہ السلام. امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہاں پر 8 سال تک ان پیسوں سے جو آپ کا وصیت کر کے چھوڑ گئے تھے ان سے مجالس کا انتظام کیا اور اس کے بعد کی ساری زندگی کیا. آپ اہلِ بیت کی حکمت و دانش دیکھیے. امام باقر کی ایسی جگہ پر ذکر کرنے کا حکم دیا جس مملکت میں آپ اہلِ بیت کے مسائل بیان نہیں کر سکتے. لیکن ساری دنیا سے جب لوگ کھینچ کے وہاں چلے آئے حج کے مراسم کے لیے ہر سال ایک عالمی امام بارگاہ تعمیر ہوتی ہے خیموں کی صورت میں اور وہاں پر ذکر آل محمد ہوتا ہے. ہر سال ہوتا تو رک نہیں سکتا. جتنے برادران حج سے مشرف ہوئے ان کو معلوم ہے وہاں پہ عرفات میں منا میں مسائل پڑھے جاتے ہیں. اہل بیت اطہار کا ذکر ہوتا ہے. دعائیں عرفہ امام حسین علیہ السلام آنسوؤں کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں. آنسوؤں کی برسات کے ساتھ توحید کے مفاہیم کے ساتھ آگاہی ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے. ایک عالمی امام بارگاہ ہر سال وہاں پر تعمیر ہوتی ہے. پھر بیمارش ہوتی ہے دنیا اپنے اپنے گھروں کو جائے اور یہ درس لے کے جائے کہ اہل بیت کو یہ پتا چلے آنے والوں کو جو اطراف عالم سے جو اطراف و اطراف عالم سے آتے ہیں ان کو پتا چلے کہ اہل بیت پر کیا ہو سکتے ہیں. ان کو پتا چلے کہ اہل بیت کون ہیں. یہ امام جعفر صادق کے انتظامات کی تاریخ میں ملتا ہے. شاعر آیا ہے اور یہ واقعہ امام جعفر صادق کی زندگی میں ملتا ہے. امام نزار علیہ السلام کی زندگی میں ملتا ہے. مجلس پڑھیں گے مسائل پڑھے جائیں گے انتظام ہو گیا آقا فرماتے ہیں تو اطلاق کر جائے خواتین آ جائیں پھر پڑھ. امام رضا علیہ السلام کی عہد میں شاعر نے کہا اے بقیہ نسبت والی کی میری عربی کے شعر کا ترجمہ اردو میں کرتا ہوں. اے بہر شکستہ بھی ذرا آگ کر بلا سے لے کر کفہ سے لے کر شام تک اپنی اولاد کے مقتل کے بارے میں. اولاد کا مقتل صرف کربلا نہیں کربلا سے لے کر کوفہ تک اور کوفہ سے لے کر شام تک بچے عمروں سے گرتے گئے راستے پر. 53 محمل چلے تھے 53 سوار جب سید سجاد لے کے واپس آئے کہ باقی کیا ہوئے جس کے خواب ہو گئے کربلا سے کوفہ سے شام تک. اہل بیت اطہار کی شخصیات کی وہ قبریں وہ بچوں کی قبریں تو یہ سارا بکھرا ہوا مقتل ہے. پہلو شکستہ دیجیے آپ ذرا دنیا اور اپنی اولاد کے اس بکھرے ہوئے مقتل کا مطلب. جب یہ شعر سنا حضرت امام رضا نے چیخ مار کر آقا کو ہوش میں لایا گیا. آقا کو کسی نے پانی کا گھونٹ پلایا ہوگا چہرے میں پانی ڈالا ہوگا. روایت میں اتنا ہی آقا کو ہوش میں لایا گیا. امام رضا ہوش میں آئے کہا کو شعر کو پھر پڑھ. Yeah. اور پھر امام حسین کی رخصت کرے احمد سے. کیسے رخصت کرے حسین آپ نے انتظار کیسے کیا؟ موجود زمانے کے مرجائے قدر حضرت آیت اللہ مرعشی نجمی جو حیرت ماسکر قوم نواز پڑھاتے تھے, بہت سارے برادران نے آپ میں سے ان کی زیارت کی ہوئی ہے. ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کو جب پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو حرم معصومہ میں لے جا کر میرے جنازے کو میرے امام کا ایک سرا میرے جنازے سے باندھ دینا اور ایک سرا ذریعہ معصومہ کون سے باندھ دینا اور پھر کوئی پڑھنے والا حسین کے آخری ودا کے مسائل آخری ودا کے مسائل جن کا آخری ودا کے مسائل تینوں مسائل پڑے پڑے گا. مرزا یحیٰ آخری کالم جن کو کہتے ہیں میں کربلا میں زیارت آقا سے مشرف ہوا, زیارت کے بعد میری آنکھ لگ گئی, میں نے خواب میں دیکھا اللہ میں کسی مسائل پڑھ رہے ہیں اور جدھر خواتین کی کناب لگی ہوئی ہے ادھر سے خوبصورت آدمی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آتا ہے. وہ آ کے کہتا ہے اے مجلسی ادھر قریب کی ماں تشریف فرما. وہ کہتے ہیں میرے حسین کے وہ مسائل جو کربلا میں میری بیٹیوں پر سب سے زیادہ
ہمارے